عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام فیضان محبت سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے جوار محمد میں رہتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
زمین پر مدینے کی رہتے زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم، فلک پر مگر ناز کرتے ہیں ہم۔ نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف، جوار محمد رہتے ہم۔ مدینے کی بستی میں بستے ہم، مدینے کی نسبت ہے دل مدینے، مدینے کی نسبت ہے دل مدینے، وگرنا حقیقت سستے وگرنا حقیقت ہم۔ مدینے میں مرنا قدر میں ہو، مدینے میں مرنا قدر میں ہو، خدا سے دعائیں کرتے ہم، خدا سے زمین پر مدینے کی رہتے ہم، فرق پر مگر ناز کرتے ہم۔ یہ نالائقوں پر ہے رب کا کرم، محمد کی نگری میں رہتے ہم، شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب، شفاعت محمد کی بھی ہو نصیب، دعا رات دن یہ بھی کرتے ہم۔ مدینے میں ہر سال ہو حاضری، مدینے میں ہر سال ہو حاضری، خدا سے یہ فریاد کرتے ہم، خدا سے پس ساکنانِ مدینہ مجھے، پس ساکنانِ مدینہ مجھے، نہ بھولو گزارش کرتے ہم، نہ بھولو گزارش کرتے ہم۔ زمین پر مدینے رہتے ہم فلک پر مگر نہ کرتے ہم اے اختر میرے قلب جو ہے اے اختر میرے قلب جو ہے وہاں مدینے سے کو دور رہتے ہم مدینے سے کو دور رہتے ہم اے اختر میرے قلب جو ہے اے اختر میرے قلب جو ہے وہاں مدینے سے کو دور رہتے ہم مدینے سے کو دور رہتے ہم زمین پر مدینے کی رہتے ہم فلک پر مگر ناز کرتے ہم نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارا شرف جواری محمد رہتے ہم
خزائن شریعت و طریقت جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظات پر مجموعہ ہے اس میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ آج ایک حدیث کا درس دیتا ہوں جس کی آئے دن ہم کو ضرورت پڑتی ہے. بعض دفعہ کسی کام کے بارے میں تردد ہوتا ہے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں. حدیث پاک میں ہے ایسے وقت میں استخارہ کر لو. استخارے کا ایک بڑا نفع یہ ہے کہ تردد و بین الامرین سے نجات مل جاتی ہے. یعنی دو چیز کا تردد ہو تو ایک چیز دل میں جم جائے گی. لیکن بعض وقت استخارے کے لیے دو رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا اور فیصلہ جلدی کرنا ہوتا ہے تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر فرماتے ہیں کہ حدیث میں ایک مختصر استخارہ عطا فرمایا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے بھی جب جلدی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں. وہ یہ ہے اللہم اغفر لی واختر لی اللہم اغفر لی واختر لی. یعنی اے اللہ آپ کے علم میں میرے لیے جو کام خیر ہو وہ آپ میرے دل میں ڈال دیجئے. اسے 7 دفعہ پڑھ لیں. جب کوئی فیصلہ جلدی کرنا ہو اور 2 رکعت نماز استخارہ پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو یا کسی کو بے حد ذوف ہے بیماری ہے کمزوری محسوس ہو رہی ہے 2 رکعت پڑھنے اور پھر دعا مانگنے کا وقت نہ ہو تو اس مختصر استخارے کو پڑھ لے. کوئی کام دماغ میں ہو تو چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. استخارے کے لیے یہ الفاظ حدیث سے ثابت ہیں. جو دعا زبان نبوت سے نکلی ہو اس کی قبولیت میں کیا شک ہے. ایک بڑے پیارے نے بڑے پیارے کی زبان سے جو دعا اپنے بندوں کو سکھائی وہ کتنی پیاری ہوگی. اور استخارہ محتاج اشارہ نہیں ہے. نہ کوئی رنگ نظر آنا ضروری ہے, نہ کوئی خواب دیکھنا ضروری ہے, نہ دل میں کوئی آواز آنا ضروری ہے. جو خیر ہوگا وہ دل میں جم جائے گا. آپ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. آپ مجبور و مقید ہو جائیں گے, مجبور خیر ہو جائیں گے. یہ ہے اصل چیز. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی خواب تو نظر آیا نہیں, نہ کوئی آواز آئی, نہ کوئی ہرا بھرا رنگ نظر آیا, نہ باغات وغیرہ نظر آئے. بلکہ اگر بلی یا الو وغیرہ نظر آ گیا تو سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک بات ہے. الو اور بلی سے استخارہ مت نکالو. مثلا اگر بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ہے اور اس میں خوبیاں ہیں, دیندار ہے, روزی ہے, مکان ہے, سب کچھ دے سکتا ہے, اخلاق بھی اچھے ہیں, تو استشارہ اور استخارہ دونوں کام کرو. دونوں کام ضروری ہیں. استخارہ بھی کرو اور مشورہ بھی کرو. اور مشورے کے بعد پھر ظاہری حالات جیسے ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرو. استخارہ برکت کے لیے کریں, کچھ نظر آئے یا نہ آئے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دل اس طرف کر دیں گے جس میں خیر ہوگی. اور یہ دعا بھی مانگ لو کہ اے اللہ آپ کے علم میں ہمارے لیے جو خیر ہو وہی ہمارے دل میں جما دیجئے. بعض لوگوں کو شیطان الو بناتا ہے کہ ہماری قسمت میں تصوف نہیں ہے, شاید میں بد نصیب ہوں, میری قسمت ہی خراب ہے. اپنے کرتوت اپنی نالائقیوں کو تقدیر کے حوالے سے کرتے ہو, یاد رکھو تقدیر علم الہی کا نام ہے, امر الہی کا نہیں ہے. یعنی اللہ نے تم کو حکم نہیں دیا کہ تم یہ کام کرو, بلکہ جو کام ہم اپنے ارادے سے کرنے والے ہیں اس کو اللہ نے لکھ دیا. ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ لکھتا ہے کہ تم اب زنا کرو تب ہم زنا کرتے ہیں, یا اللہ چاہتا ہے کہ تم جھوٹ بولو تب ہم جھوٹ بولتے ہیں, بلکہ یہ سب ہماری بدماشیاں اور خباثت تباہ ہے. سب کمینے بغیرت اور جاہل لوگ ہیں جو اپنے عیب کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, اس کا نام کوشش ناکام ہے, احمقانہ کوشش ہے. لیکن اس سے نقصان کیا پہنچتا ہے؟ جب آدمی اپنی برائیوں کو تقدیر پر ڈال دیتا ہے تو پھر اس کو استغفار و آہوزاری کی توفیق نہیں ہوتی. کہتا ہے کہ ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا, اب کس چیز کی توبہ کریں؟ یاد رکھو یہ بہت خطرناک شیطانی مرض ہے. اس کی وجہ سے ایک تو شیطان تم کو اللہ والوں سے بدگمان کر دے گا کہ ان کے پاس خانقاہ میں اتنے دن رہے پھر بھی قسمت نہ بنی, اور دوسرے استغفار و آہوزاری کی توفیق بھی نہیں ہوگی. اچھا اگر تمہاری قسمت میں ہے تو تم مجبور ہو تو برا فعل کرنے کے بعد تم کو ندامت کیوں ہوتی ہے؟ تم شرمندہ کیوں ہوتے ہو؟ یہ ندامت دلیل ہے دو چیزوں کی, ایک تو یہ کہ یہ کام برا ہے, اچھے کام پر ندامت ہوتی ہے. آپ لوگ یہاں دینی مجلس میں آئے ہیں, کیا کسی کو ندامت ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے؟ سب کا دل خوش ہے یا نہیں؟ تو ندامت علامت ہے دو چیزوں کی, نمبر ایک یہ کام برا ہے, نمبر دو تم نے اپنے اختیار سے کیا ہے, اس لیے تم اندر سے شرمندہ ہو کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. کاش میری بات ظاہر نہ ہوتی اور میرے بڑے اس سے واقف نہ ہوتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف نہ ہوتے کہ تم میرے امتی ہو کر ایسا کر رہے ہو. جس کا کھانا پینا چائے سب عمدہ ہے مگر اس سے گناہ نہیں چھوٹتے تو بہت بڑی رحمت سے محروم ہے. الا ما رحم ربی سے یہ ظالم مشرف نہیں ہے, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے, ولا تشقنی, اور اپنی نافرمانی سے ہم کو بدنصیب اور شقی اور بدبخت نہ کیجئے. معلوم ہوا کہ نافرمانی میں یہ خاصیت ہے کہ انسان کی قسمت تباہ ہو جاتی ہے, نصیب بگڑ جاتا ہے. جب قسمت ساز کو ناراض کرو گے تو قسمت کیسے سازگار رہے گی؟ واہ ماشاء اللہ, کیا جملہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا ہے. میں سوچتا نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ الفاظ ہی سے ایسے عطا فرما دیتے ہیں. جب اپنے ارادے سے قسمت ساز کو ناراض کرو گے تو پھر تمہاری قسمت کیسے سازگار رہے گی؟ دیکھو ایک خاص بات بتاتا ہوں, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں, عادت غالب آ جاتی ہے, تو یاد رکھو تم بالکل غلط کہتے ہو, تم مجبور نہیں ہوتے ہو, تم کو بدبختی کی عادت ہے, تم اپنا نصیبہ خراب کرنے والے پرانے کہنائے مشک نالائق ہو. بعض نالائق ہوتے ہیں مگر کہنائے مشک نہیں ہوتے, اور بعض ایسے خبیث ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی مستقل عادت پڑی ہوتی ہے. اگر تم مجبور ہو تو اپنے فعل پر نادم کیوں ہوتے ہو؟ جیسے کسی کا ہاتھ مسلسل ہل رہا ہے, اس مرض کا نام ہے راشا, تو اس کو کوئی ندامت نہیں ندامت ہوتی ہے, وہ بیچارہ تو بیمار ہے, دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ بیمار ہے, معذور ہے, مجبور ہے. ہر مجبور معذور ہوتا ہے اور ہر معذور ماجور ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ معذور وہ ہے جس کو کام کرنے کی قدرت ہی نہ ہو اور جس کو کسی کام کے کرنے کی بھی قدرت ہو اور اس کو نہ کرنے کی بھی قدرت حاصل ہے وہ معذور نہیں ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ آدمی گناہ پر مجبور نہیں ہے، اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قال عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ. رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان. ترجمہ، روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور دنیا مال ہے اس شخص کا جس کا آخرت میں مال نہیں، اور مال وہی شخص جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں. تشبیہ، چونکہ دنیا فانی ہے اور سکون کی زندگی دنیا میں ممکن نہیں، پس جس نے دنیا کو اپنا گھر سمجھا اور آخرت کو بھول گیا اس کا گھر آخرت میں نہیں رہا، اور اگر مال کو بجائے حق تعالیٰ کی خوشنودی کی راہ میں صرف کرنے کے اپنی عیاشیوں اور نفسانی لذتوں میں صرف کیا تو اس کا مال صرف دنیا ہے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ رہا. اور بعض حواشی میں لکھا ہے کہ مراد حدیث یہ ہے کہ دنیا کے گھر کو گھر نہ کہنا چاہیے، یہاں کے مال کو مال نہ کہنا چاہیے، اس سبب سے کہ دنیا فانی اور حقیر ہے. اور مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کے لیے آخرت میں گھر نہ ہو، یعنی دنیا کو اپنا اصلی گھر سمجھ کر دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گیا اور گمان کیا مال جمع کر کے کہ یہ باقی ہے. جیسے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها. ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے اور اسی فانی زندگی سے مطمئن ہو گئے. اور فرمایا حق تعالیٰ نے کہ یحسب ان ماله اخلدہ، بندہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. خلاصہ یہ کہ دنیا کا گھر اور دنیا کا مال اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گھر اور مال کہا جاوے، اور مقصد دنیا کا رتبہ گرانا ہے اس شخص کی نظر سے جس کے لیے آخرت قرارگاہ اور مال ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. جمعہ کی سنتیں، نمبر ایک غسل کرنا، نمبر دو اچھے اور صاف کپڑے پہننا، نمبر تین مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، نمبر چار مسجد پیدل جانا، نمبر پانچ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر چھ اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا، نمبر سات کوئی فضول کام نہ کرنا یعنی اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لعب نہ کرنا، نمبر آٹھ خطبہ کو غور سے سننا، نمبر نو علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کاف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آوے گا، اور اس جمعہ سے پہلے جمعہ کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نمبر دس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. نمبر گیارہ، جمعہ کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. نشر طیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ تھی اخیر زیارت وفا شریف سے نعمت اور رحمت الہیہ کا اتمام اس بیان میں. بس یہ تھی اخیر زیارت آپ کی حیات میں اور کچھ واقعات قرب وفات کے روایت بالا کے ضمن میں مذکور ہوئے. اور وفات آپ کی شروع ربیع الاول سن 10 ہجرت روز دوشنبہ کو قبل زوال یا بعد زوال آفتاب ہوئی، اور بوجہ غلبہ حیرت و وحشت کے بعضوں کو وفات ہی کا یقین نہ ہوا، بعض ہوش میں نہ رہے، یعنی صحابہ اکرام بعض احکام متعلق خاص آپ کے غسل و کفن و صلات و دفن کے خفی رہے، کیونکہ اور اموات پر تو آپ کو قیاس اس لیے نہیں کیا کہ احتمال غالب خصوصیت کا تھا، چنانچہ کچھ خصوصیتیں واقع میں بھی ثابت ہوئیں، اور نس اس لیے مشہور نہ تھی کہ صحابہ نے عام سوالات کی طرح اس کو تحقیق نہیں کیا، اور دل بھی کیسے گوارا کرتا کہ اس کا نام ہی زبان پر لاویں، وہ مستقل مزاج مخصوصین و مقربین صحابہ نے ان احکام کا علم بھی حاصل کر رکھا تھا، اور بعض کے متعلق عین وقت پر الہام ہوا، چنانچہ آگے آتا ہے، مگر تاہم عام طور پر تو ان معلومات کا ذخیرہ مجمع کے پاس نہ تھا، پھر اسلام کی آئندہ حفاظت کے انتظام کی جدا فکر تھی، اور واقعی میں یہ فکر سب سے مہم تھی، اور وہ موقوف تھا کسی ایک شخص کو حاکم بنا کر اس پر مجتمع اور متفق ہونے پر۔ کچھ دیر اس میں لگی، پھر نماز آپ کی لوگوں نے متفرق طور پر پڑھی، کیونکہ اس میں جماعت نہ ہوئی تھی جیسا آگے آتا ہے، اور اس میں دیر لگنا ظاہر ہے، اور جذبہ مبارک کے تغیر کا احتمال نہ تھا، اس لیے یہی چاہا کہ سب اس شرط نماز سے شرط یاب ہو جائیں۔ ان مجموعی اسباب کو لازم تھا دفن میں توقف ہونا، یعنی دیر ہونا، چنانچہ وہ دن پیر کا اور اگلا دن منگل کا گزر کر شب چہار شنبہ کو دفن کیے گئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یوم منگل میں دفن ہوئے، اور ایک تیسری روایت میں ہے کہ یوم بدھ میں دفن ہوئے، مگر یہ دونوں روایتیں بھی پہلی روایت پر محمول ہیں، اس طرح سے کہ عرب کے حساب میں رات شروع ہو جانے سے تاریخ بدل جاتی ہے، بس اس بنا پر منگل گزرنے کے بعد کی شب کو یوم بدھ کہہ دیا، اور بعض اہل عرف شروع رات کو تابع تاریخ گزشتہ کے سمجھا کرتے ہیں، اور بعض اہل عرف شروع رات کو تابع تاریخ گزشتہ کے سمجھا کرتے ہیں، بس اس بنا پر شب مذکور کو یوم منگل کہہ دیا، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوش ڈبا تھا، اس پر نظر کرتے ہوئے تو آپ بہت ہی جلد دفن ہوئے ہیں، ورنہ مہینوں کا بھی توقف عجیب نہ تھا، اور صحابہ کا ایسی حالت میں یہ استقلال، یہ بھی حضور قنور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض صحبت و تربیت تھا، اور خوش مزاج خالی دماغ معترض کو اس کا کیا ذوق ہو سکتا ہے۔ اور بحقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ کو غسل دینا چاہا تو تحجر ہوا کہ آپ کے کپڑے مثل اموات کے اتارے جائیں یا ماں کپڑوں کے غسل دیں، جب اس میں اعتراض ہوا اللہ تعالی نے ان پر نیند کو مسلط کیا، اور گھر کے گوشے سے ایک کلام کرنے والے نے کلام کیا، اور یہ نہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے کہ ماں کپڑوں کے غسل دو، پس قمیض کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے اور قمیض ملتے تھے، اور ابن سعد کی روایت میں ہے کہ اس وقت ایک تیز خوشبودار ہوا ہوتی، پھر آپ کا کرتا نچوڑ دیا گیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.